شہادتوں کا یہ سلسلہ ہے،
لطف و کرم ہے، پروردگار عالم کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دیا کہ جو حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام کی نہ صرف یہ کہ ولایت پر یقین رکھتے ہیں بلکہ اس ولایت کے لیے فرش عزائے حسین ابن علی علیہ السلام پر آ کر پیغام ولایت کو ابلاغ کرنے کی صحیح اور پیغام ولایت کو سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. یہ لطف پروردگار عالم ہے کہ اس نے ہمیں سید الشہداء علیہ السلام کا عزادار بنایا اور امام حسین علیہ السلام کی کسی حد تک معرفت عطا فرمائی. سورہ مبارکہ بینہ کی ساتویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. پروردگار عالم اس مبارک سورہ میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، کہ بالتحقیق وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیتے رہے یہی لوگ اللہ کی بہترین مخلوق ہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی اور سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت سنائی تو اس موقع پر امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ایک سوال کیا، یا رسول اللہ من ہم خیر البریہ، اے رسول اللہ یہ خیر البریہ کون ہے؟ تو سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، یا علی انت و شیعتوں کا ہم خیر البریہ، اے علی آپ اور آپ کے شیعہ خیر البریہ ہیں، اللہ کی بہترین مخلوق ہیں. لہذا لطف پروردگار عالم ہے کہ اس نے ہمیں اس مکتب میں سے قرار دیا کہ جس کو مکتب تشیع کہتے ہیں، اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں، لیکن میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارا یہ دعویٰ اگر دلیل کے ساتھ نہ ہو تو یقیناً فائدہ نہیں رکھتا. کمال یہ نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ میں ان کا شیعہ ہوں، کمال یہ ہے کہ روز قیامت وہ یہ کہے کہ یہ میرا شیعہ ہے. کمال یہ نہیں ہے کہ میں یہ کہوں میں ان کا موہب ہوں، کمال یہ ہے کہ ان کی طرف سے کوئی سند مل جائے کہ ہم ان کے موہب ہیں. اور اس کی بہترین سند فرش عزائے حسین ابن علی علیہ السلام پر ملتی ہے کہ میں اور آپ فرش عزائے حسین ابن علی علیہ السلام پر آ کر معارف اہل بیت اطہار علیہ السلام کو سن کر اپنے اعضاء و جوارح سے اپنے اعمال کے ذریعے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ولایت کا اظہار کرتے ہیں کہ میں اور آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. بس میرا اور آپ کا طریقہ کار ایسا ہو کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے شایع نشان ہو، یعنی اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اگر مجھ سے اور آپ سے کوئی مطالبہ کیا ہے تو وہ مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے لیے باعث زینت بنو، باعث ننگ و آر نہ بنو، ہمارے لیے باعث ایک صلوات پڑھ رہے ہیں ان کے محمد والے، تونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا، ہمارے لیے باعث زینت بنو، باعث ننگ و آر نہ بنو. بس میرا اور آپ کا عمل دیکھ کر دنیا اہل بیت اطہار علیہ السلام کو پہچانے گی. تو اب مجھے اور آپ کو اپنے عمل کے حوالے سے انتہائی مستعد، انتہائی چوکنا، انتہائی محتاط رہنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا کوئی ایسا عمل ہو کہ جس کی وجہ سے لوگ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے صرف اس لیے دور ہو جائیں، میرے عمل کو دیکھ کر وہ سمجھیں کہ جب یہ ایسے ہیں تو ان کے مکتب کے دیگر افراد بھی اسی انداز سے ہوں گے، اور میں اور آپ خدا نخواستہ اس بات کی ضامن قرار پائیں کہ لوگ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے ہماری وجہ سے دور ہوں. اب ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے؟ کہ لوگ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے قریب آئیں ہمارے اور آپ کے عمل سے. اچھا، یہ کام کیسے کیا جائے گا؟ یہ کام بہترین انداز سے انجام پا سکتا ہے اور انجام پا رہا ہوگا انشاءاللہ، اسی فرش عزائے حسین ابن علی علیہ السلام کے ذریعے لوگ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے قریب آئیں گے. صرف ایک چیز مجھے اور آپ کو دیکھنی ہے کہ یہ فرش عزائے حسین ویسے بچھایا جائے اور ویسے مجالس عزا کو منعقد کیا جائے کہ جیسے امام حسین علیہ السلام چاہتے ہیں، جیسے میرے اور آپ کے مولا مطالبہ کرتے ہیں. مولا کا مطالبہ کیا ہے؟ مثلا ہم کربلا کے واقعے میں بہت سارے واقعات کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں، مصائب میں سنتے ہیں سید الشہداء علیہ السلام کے، لیکن چونکہ ہنگامے گریہ ہم گریہ کرتے ہوئے اس جانب توجہ نہیں کرتے کہ سید الشہداء علیہ السلام نے مثلا یہ عمل کیوں انجام دیا. تو ہم جب یہ نہیں سوچ پاتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنے لیے لائے عمل تیار نہیں کر پاتے کہ ہمیں اب آگے کس طریقے سے کام کرنا ہے. ایک مثال میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، مشہور و معروف واقعہ ہے، آپ مصائب میں سنتے رہتے ہیں، کہ جس وقت حضرت حر علیہ الصلوۃ والسلام کا لشکر آیا تھا 1000 کے قریب سپاہی تھے حضرت حر کے لشکر میں. اچھا یہ حر جن کو میں حضرت حر علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہا ہوں, یہ علیہ الصلوۃ والسلام تو روز عاشور بنے جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر میں آ گئے, جب ظلمات سے نور کی جانب انہوں نے ہجرت کی, جب نار سے نور کی جانب ہجرت کی تو علیہ الصلوۃ والسلام بنے. لیکن جب یہ آئے تھے سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس لیے آئے تھے کہ ابن زیاد نے ان کو بھیجا تھا اور کہا تھا کہ حسین ابن علی کو گھیر کر لے کر آؤ, بیعت پر مجبور کرو, بیعت نہ کریں تو بالآخر ان کو ان کے ساتھ جنگ کرو یا جو بھی معاملہ. اور پھر اس کے بعد کربلا میں سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام انہی کے لجام فرس پر ہاتھ ڈالنے کی وجہ سے کربلا میں وارد ہوئے. البتہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام جو کربلا آئے ہیں, اگر ایک بھی کوفے والا خط نہ لکھتا امام حسین علیہ السلام کو تو بھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی وعدہ مقرر تھی. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام تر کام حکیمانہ تھے, اس کے پیچھے حکمتیں پوشیدہ تھیں. اب یہ حر کا لشکر آ رہا ہے, آپ نے یہ واقعہ سن رکھا ہے کہ پیاس سے جابلب تھے, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے مشکیزے کے منہ کھول دیے. یہ مشکیزے کے منہ کیوں کھول رہے ہیں اب عبداللہ حسین علیہ السلام؟ اگر میں وہاں پر ہوتا تو مثلا شاید میں یہ سوال کرتا کہ مولا آپ ان کو پانی نہ پلائے کیونکہ یہ آپ کے دشمن ہیں, یہ آپ کو گھیرنے کے لیے آئے, یہ آپ کے لجام فرض پر ہاتھ ڈالیں گے. اور اگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پانی پلا دیتے جیسا کہ امام حسین نے پلایا, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اعمال و افعال کو انجام دینے کے لیے دوسروں کی نیاز مند نہیں ہے, دوسروں کے ضرورت مند نہیں ہے کہ دوسرے کہیں تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کام کو انجام دے. دوسروں کی ذمہ داری ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر عمل کرے, ان کے عمل کو دیکھے اور اپنے لیے عمل کی راہ کو متعین کرے. پس سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر میں ہوتا, ہمارا جو مزاج ہے, میں سے مراد یہ ہے کہ ہمارا ایک عمومی مزاج ہے کہ ہم مشورہ دیا کرتے, مثلا ہم مشورہ دیتے مولا کو کہ مولا آپ پانی نہ پلائیں, امام حسین پانی پلا دیتے اور ادھر حر کی جان میں جان آئی اور اس نے لجام فرض پر ہاتھ ڈالا تو ہم کیا کہتے, مولا کہا تھا پانی نہ پلائیں. اچھا مولا سے کہنے کی اگر ہمت نہ ہوتی تو ساتھی سے کہتے کہ دیکھو ہم نے مشورہ دیا تھا لیکن مولا نے نہیں مانا, اب کیا ہوا پانی پلانے کا نتیجہ, اس نے لجام فرض پر ہاتھ ڈال دیا اور یہ گھیر کر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو اب اس جانب لے کر جا رہے کہ جہاں پر ظاہری اعتبار سے گردنیں کٹیں گی اور ظاہری اعتبار سے اہل حرم اسیر بھی ہوں گے. ظاہری سے مراد کیا, اسیر ہوئے, گردنیں کٹی, لیکن فتح کس کو ہوئی؟ فتح امام حسین علیہ السلام کو ہوئی. اگر کوئی ظاہر بھی انسان ہو تو دیکھ کر کیا کہے گا کہ فتح کس کو ہوئی, جس کی گردن کٹی اس کو یا جس نے تلوار چلائی اس کو؟ تو میں اور آپ کیونکہ ظاہر بین نہیں ہے, اب معاملہ سمجھ میں آتا ہے کہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی فتح ہوئی. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب حر کا لشکر آیا, امام حسین اگر کچھ نہ کرتے, صرف ایک کام کر لیتے کہ حر کے لشکر کو پانی نہ پلاتے تو کیا ہوتا؟ ان میں اتنی طاقت تھی کہ امام حسین کے ساتھ جنگ کرتے؟ اتنی قوت تھی؟ ایک سپاہی بیان کرتا ہے کہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں کوزے کو تھام کر پانی پی پاتا, اتنی بھی طاقت نہیں تھی. میں نے دیکھا کسی نے اپنے ہاتھ کو نزدیک کیا اور اپنے ہاتھ کو چلو بنا کر اس میں پانی ڈالا اور میرے دہن کے اندر پانی ڈالنا شروع کیا. جب میری جان میں جان آئی, میں نے دیکھا تو حسین ابن علی اپنے ہاتھوں سے مجھے پانی پلا رہے تھے. اگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کچھ نہ کرتے, فرض کرے صرف جنگ کی ضرورت ہی نہیں تھی, تلوار چلانے کی ضرورت ہی نہیں تھی, اگر امام حسین علیہ السلام اس لشکر کو پانی نہ پلاتے تو کیا کربلا جیسا یہ خونین واقعہ ہوتا؟ ظاہری اعتبار سے دیکھیے کیا ایسا واقعہ ہوتا؟ صرف امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پانی نہ پلاتے, کیوں پلا رہے امام حسین پانی؟ عجب نہیں جواب امام حسین علیہ السلام یہ ہو کہ تم پانی پلانا دیکھ رہے ہو, جب میرے بابا کے فضائل پڑھتے ہو اور سنتے ہو کہ علی کی تلوار جب چلتی تھی تو نسلوں کو دیکھتے ہوئے چلتی تھی کہ کون اس میں ہدایت یافتہ ہے, تو میرا پانی پلانا بھی اسی مقصد سے ہے. حسین 1000 لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں اس لیے کہ ان میں سے 4 ہدایت کی طرف آ جائیں. 4 لوگ بھی اگر ہدایت کی طرف آ رہے ہیں تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ان 4 لوگوں کو آنا, گویا 1000 کے لشکر کو پانی پلانا سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آسان ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ نار سے نور کی طرف ہجرت کریں گے. 4 لوگ بھی اگر ہدایت کی طرف آ رہے ہیں تو سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کو ان 1000 کو پانی پلانا گوارا ہے. اب میری اور آپ کی مجالس عزا کا بھی فارمیٹ ایسا ہونا چاہیے کہ جب میں اور آپ گفتگو کریں تو کچھ دیر کے لیے, کچھ مہینوں کے لیے, خصوصاً 2 مہینے 8 دن کے لیے میں اور آپ اپنی سماعتوں کی تعیش کے لیے گفتگو نہ سنیں, بلکہ اس لیے گفتگو سنیں کہ ہمیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے مکتب کو سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. پھر معاملات آگے بڑھیں گے. سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام ہزار لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں اس لیے کہ چار لوگ ہدایت کی طرف آ جائیں. تو اب ہماری مجلس اعضا کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ دوسرے اس میں شریک ہوں, نہ یہ کہ دوسرے اس سے دور ہوں. جب دوسرے دور ہوں گے تو میعرات کس کو فضائل اہل بیت اطہار علیہ السلام سنائیں گے؟ ان کو جو پہلے سے ہی فضائل اہل بیت اطہار کی معترف, ان کو تعلیمات کربلا سنائیں گے جو بچپن سے ہی کربلا کی تعلیمات سنتے چلے آ رہے ہیں. ممکن ہے کہ ہمارا کوئی بھائی یہ کہے کہ مولانا ضرورت تو ان کے لیے بھی ہے کہ جو لوگ بچپن سے کربلا سنتے چلے آ رہے ہیں. بالکل ضرورت ہے, لیکن اس فرش عذاب بچھانے کا اصل ہدف یہ تھا کہ لوگوں کو حسین شناس بنایا جائے, لوگوں کے اندر سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت پیدا کی جائے, لوگ سمجھیں کہ حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس انداز سے قیام کیا اور اس قیام میں اپنے نانا کی اور اپنے بابا کی سیرت کو زندہ کر کے اسلام کو اس طریقے سے بچایا کہ جب اسلام کو بچانے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا, حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا اور اسلام کی وراثت کا حق ادا کیا اور امام حسین نے اسلام کو بچایا. تو اب مجالس عذاب جو میری اور آپ کی ہوں وہ ایسی ہوں کہ جس سے دوسرے نزدیک آئیں. آپ الحمدللہ سب مکتب اہل بیت اطہار علیہ السلام سے وابستہ افراد ہیں. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. کل تک ہمارا ایک بھرم تھا, وہ کیا بھرم تھا؟ وہ یہ تھا کہ ان کے بچے سے بھی دینی موضوعات کے اوپر بحث نہ کرنا. ان کا بچہ بھی اتنا جانتا ہے کہ ہمارے بڑے بھی اتنا نہیں جانتے. اب آپ جوانان بتائیے کہ آج بھی آپ کا یہ بھرم باقی ہے یا نہیں ہے؟ آج ہے یہ بھرم؟ اگر یہ بھرم ہوتا تو جوانان بار بار علماء کو میسج نہیں کرتے کہ مولانا فلاں دوست نے یہ اعتراض کیا, اس کا جواب کیا ہے؟ فلاں دوست یہ سوال کر رہا ہے, تمسخر اڑایا جا رہا ہے, مذاق بنایا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنی ذمہ داری کو, میں اپنی بات کروں کہ ذمہ داری کو اگر ادا کر دیتے تو پھر یہ معاملہ اس انداز سے نہ ہوتا. لیکن بزرگان نے اپنی ذمہ داری کو ادا کر کے دین حق کو, اس کربلا کو, اس فرش عزا کو ہم تک پہنچایا ہے. ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو بڑے احترام کے ساتھ اس فرش عزا کو منتقل کریں. یہ ایک اہم ذمہ داری ہے. یہ فرش عزا حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام محض ایک رسم کے لیے میں اور آپ نہیں بچھاتے. اگر یہ محض ایک رسم ہوتی تو شاید کچھ سالوں کے بعد اس کا رنگ کم ہو جاتا, یہ کم رنگ ہو جاتی. لیکن آپ دیکھیں 1400 سال بعد آج بھی ایک فرش عزا پر جب چند لوگ جمع ہوتے اور ذکر فضائل و مصائب بیان کرتے تو اس میں قلبی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ گویا اس جملے کی عملی تفسیر ہم لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں. قلبی لقلبکم سلم, میرا دل آپ کے دلوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ دل کیسا جڑتا ہے کربلا والوں کے ساتھ کہ 1400 سال بعد جب خطیب آ کر ممبر پر مصائب پڑھ رہا ہوتا ہے تو آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ حضرت عباس کی مصیبت جب بیان کی جا رہی ہو کہ اب یہ خطیب بیان کرے گا کہ میں پانی بھر کر, حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام پانی بھر کر واپس خیموں میں لائے. کسی کے ذہن میں ہوتا ہے؟ یقیناً کسی کے ذہن میں نہیں ہوتا. سب کو معلوم ہے کہ کیا مصائب گزرے, لیکن ہر سال اسی انداز سے بار بار سننا اور بار بار ویسا گریہ کرنا, معلوم ہوا کہ یہ گریہ اگر میرے اور آپ کے اختیار میں ہوتا نا تو شاید اس انداز سے نہیں ہو رہا ہوتا. یہ توفیق من جانب اللہ ہے کہ اللہ کی جانب سے ہمیں یہ توفیق مل رہی ہے کہ میں اور آپ جب گریہ کریں تو اس میں خداوند متعال کی توفیق شامل حال ہے. اور اس گریے کے ذریعے میں اور آپ دنیا کو بتائیں کہ حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام پر کیا گزری. مجھے اور آپ کو اگر کربلا کو منتقل کرنا ہے تو کربلا کو منتقل کرنے کے لیے بہترین ذریعہ خود سیرت امام حسین علیہ السلام. آپ کے سامنے ایک مثال دی کہ 1000 کے لشکر کو امام حسین پانی پلا رہے ہیں. کس لیے؟ چار تو ہدایت کی طرف آئیں گے. تحولات عاشورہ میں سے آپ دیکھیں کتنے افراد حق کی جانب آئے اسی عاشورہ کے بیان کی وجہ سے. سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی مصیبت کو دیکھ کر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے ہیں, اس خطبے کی وجہ سے کچھ لوگ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آ رہے ہیں. کتنے آ رہے ہیں سامنے؟ اگر کم سے کم مقدار بھی بیان کی جائے وہ 30,000 کا لشکر. اور یہاں سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام جب خطاب کر رہے ہیں چند افراد امام حسین علیہ السلام کی طرف آ رہے ہیں. اگر مولا سے سوال کیا جائے مولا آپ روز عاشور بار بار یہ خطبہ کیوں دے رہے ہیں, امام حسین علیہ السلام کا جواب کیا ہوگا؟ اگر ایک بھی ہدایت کی طرف آ جاتا ہے تو حسین ابن علی امام ہدایت, ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے. اگر ایک بھی آتا ہے تو حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بہت بہتر ہے کہ وہ ایک شخص نہ جانتا ہو اور اس نہ جاننے کی وجہ سے حق کے لشکر میں نہ آ پائے. اس لیے بار بار اتمام حجت کرنا ہے. تو عزیزان محترم میں اور آپ بھی اس فرش عزا پر جب آئے تو یہ سوچیں کہ ایسا نہیں ہے کہ جو دیگر افراد ہیں جو اس مسلک سے تعلق نہیں رکھتے, اس مشرب سے تعلق نہیں رکھتے, اس مکتب کے مکتب سے تعلق نہیں رکھتے, ایسا نہیں ہے کہ وہ محب اہل بیت نہیں ہے. یہ توجہ رکھیے گا, دیگر افراد اگر محب اہل بیت نہ ہوتے تو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شان میں شاعری کیوں کرتے؟ اگر ان کے دل میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت نہ ہوتی تو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے قصیدے کیوں کہتے؟ حتیٰ غیر مسلم لوگ سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے قصیدے بیان کر رہے ہیں, امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں. اب ان لوگوں کو, مجھے اور آپ کو صحیح طریقے سے کربلا بیان کرنے کی ضرورت ہے. کربلا بیان اس لیے ہوتی ہے کہ زہیر قین اگر عثمانی المکتب تھے, عثمانی المسلک تھے, تو سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کی نگاہوں کی ایسی تجلی ہوئی زہیر کے دل پر کہ زہیر قلب ہو کر حسینی بن گئے, زہیر منقلب ہو کر حسین ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام کے لشکر میں آ گئے. اور اس لشکر میں آنے کے بعد حضرت زہیر قین نے وہ فداکاری دکھائی ہے کہ جس کی مثال واقعی نہیں ملتی, جو زہیر قین کا کردار تھا کربلا میں. امام حسین علیہ السلام سے ملنا نہیں چاہ رہے تھے. ان تمام واقعات کو میں اور آپ کیوں بیان کرتے ہیں؟ تاکہ اپنے زمانے کے زہیر کو دیکھیں اور حسین شناز بنائیں, حسین ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت ان کے اندر پیدا کریں. اب یہ معاملہ جو میرے اور آپ کے سامنے ہے, یہ انتہائی حساس ہے, کیونکہ کل تک, کل سے مراد ہمارے بزرگان جب مجالس عزا منعقد کرتے تھے تو چند افراد بیٹھے ہوتے تھے اور اس مجلس کا اثر ان چند لوگوں تک شاید ہوتا ہو, لیکن اب کیونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے میری اور آپ کی گفتگو چاہے دو لوگ بیٹھے ہوئے ہوں, عین ممکن ہے اس کو ہزار لوگ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں, تو اب گفتگو ایسی ہو کہ جس گفتگو کے اندر کوئی بھی ایسا جھول نہ پایا جائے کہ لوگ مکتب اہل بیت کے لیے کوئی غلط تاثر لیں. میں اکثر ممبر پر کتاب لے کر بیٹھتا ہوں اور اکثر مجھے اس کتاب سے کچھ پڑھنا نہیں ہوتا, صرف کتاب لے کر اس لیے بیٹھتا ہوں کہ جس موضوع کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے اس کی کچھ روایات یا اس کے بارے میں کچھ متن اس کے اندر موجود ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر دوران خطابت میرے سامنے دو مرحلے آئے کہ ایک جگہ خطابت کو قربان کروں یا پھر دین کو قربان کروں, تو خطابت کو قربان کر کے کتاب کو کھول لوں اور کھول کر آپ کے سامنے بیان کر دوں اور اپنے دین کو بچا لوں. یہی تو درس سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام. میں اور آپ اگر خطابت کے لیے دین کو قربان کرنے لگے تو پھر حسینی کیسے؟ پھر امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی فکر کہاں گئی؟ بس مجھے اور آپ کو اس کربلا کو سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام و اہل بیت اطہار علیہ السلام کے طرز کے مطابق آگے منتقل کرنا ہوگا. آپ دیکھیں کربلا میں جب اہل بیت اطہار علیہ السلام خطبات دے رہے ہیں کوفہ و شام کی راہوں میں, امام سجاد, جناب زینب, جناب ام کلثوم, امام حسین کی دختر, ان کے خطبات کے اندر آپ ایک اثر دیکھیں گے. اور اثر یہ ہے کہ جب ایسے افراد ہیں جو ان کے مقام کو جانتے ہیں مگر ان کا ساتھ نہیں دے رہے, لہجے میں فرق ہے. ابن زیاد کے دربار میں جا رہے ہیں, لہجے میں فرق ہے. یزید کے دربار میں جا رہے ہیں کلام کرتے ہوئے, لہجے میں فرق ہے, اس کے اندر صلابت پائی جاتی ہے. اور اسی طریقے سے ایک ایسا شخص جو آشنا نہیں ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت سے, اگر وہ کوئی آ کر تانا دیتا ہے تو اہل بیت اطہار علیہ السلام, امام سجاد علیہ السلام جب اس کو جواب دے رہے ہیں تو لہجے میں فرق ہے. یہ فرق کیوں ہے لہجے میں؟ کیونکہ امام سجاد علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ ہماری عظمت سے آشنا نہیں ہے, ہماری عظمت کو نہیں پہچانتا. ایک شخص جب شام میں قافلہ داخل ہوا ہے, ایک شخص منڈیر پر بیٹھا ہوا تھا, بوڑھا تھا, ضعیف العمر تھا, امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھ کر کہا الحمدللہ, پروردگار عالم کی حمد ہے کہ جس نے تمہارے مردوں کو قتل کیا, تمہیں اسیر کیا اور تمہارے فتنے کو سرکوب کیا. کتنا سر جملہ ہے, آسان جملہ ہے یہ. مطلب امام سے یہ کہے کوئی کہ آپ کے فتنے کو اللہ نے سرکوب کیا. اس جملے کو سن کر آج ہمارا خون جوش ماننے لگتا ہے. اب آپ ذرا سوچیے کہ وہ سید سجاد کے جن کی نگاہوں کے سامنے اپنے بابا کی قربانی, جن کی نگاہوں کے سامنے شیرخوار کی پیاس, جن کی نگاہوں کے سامنے کربلا کے آلام, جن کی نگاہوں کے سامنے کوفہ والوں کی بے وفائی, جن کی نگاہوں کے سامنے یہ سارے آلام تھے, وہ سید سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کس انداز سے جواب دے رہے ہیں؟ هل قرأت القرآن یا شیخ, اے بزرگوار کیا تو نے قرآن کی تلاوت کی ہے؟ کہا میں نے قرآن کی تلاوت کی. انداز کیا ہے؟ سید الشہداء علیہ, امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام اس کے تانے کے عوض سختی سے کلام نہیں کر رہے. کیوں؟ کیونکہ امام سجاد جان رہے ہیں کہ اس کو معلوم ہی نہیں ہے ہمارا مقام کیا ہے. اہم یہ ہے کہ اس کو اپنے مقام سے روشناس کرایا جائے, اپنا مقام پہچنوایا جائے. امام نے تین آیات چار آیات کی تلاوت کی، تین چار آیات کی تلاوت کی، اور ان تین چار آیات کے اندر یہ اثر تھا کہ امام کے قدموں میں گر گیا. تین مرتبہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس نے استغفار کی، اور اس کے بعد امام سے کہا کہ مولا کیا میری خطا معاف ہو جائے گی؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہم نے تمہیں معاف کیا، ہمارے خدا نے بھی تمہیں معاف کیا. امام علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر کے دفاع کے لیے آگے بڑھا، یزید نے اس کو قتل کرنے کا حکم صادر کر دیا، اور بالآخر یہ قتل ہو گیا. کتنی دیر کے لیے معرفت اہل بیت اطہار علیہ السلام اس کے دل میں پیدا ہوئی ہے؟ کتنی دیر کے لیے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام جو دیکھ رہے تھے، امام سجاد علیہ السلام علم امامت کے ذریعے جیسا کہ جانتے ہوں گے کہ ابھی یہ شیعت قبول کرے گا، ہماری ولایت کو تسلیم کرے گا، کچھ دیر کے بعد اس کا سر تن سے جدا ہو جائے گا، لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لہجے کو نرم کر کے اس کے دل کے اندر اپنی بات کو اتار کے پیغام کربلا منتقل کر دیا. اگر اس سے پہلے مر تو پھر بھی جاتا، کچھ دنوں بعد مر جاتا، ضعیف العمر تھا جیسے کہ روایت بتا رہی ہے، چند سالوں کے بعد مر جاتا. لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت کا نتیجہ کیا ہوا؟ پہلے مرتا تو کوئی نہ جانتا، اب جب امامت کی راہ میں اپنی جان دی ہے تو اس کے نام کے ساتھ میں اور آپ ادب و احترام کا اظہار کر رہے ہیں، جبکہ اس کا سابقہ کتنا سخت تھا، اس کا انداز کتنا سخت تھا. امام علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ رہا تھا کہ آپ کے فتنے کو اللہ نے سرکوب کیا، مٹا دیا. امام علیہ الصلوۃ والسلام کے جواب سے یہ کس طرف آیا؟ نار سے نور کی طرف. میں اور آپ جب فرش عزائے حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام پر آئیں تو اس چراغ ہدایت کو دوسروں کو بھی روشنی دیں. ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجا، حسین ابن علی علیہ السلام ہدایت کا چراغ ہے. عزیزان محترم، فرش عزائے حسین ابن علی لوگوں کی ہدایت کے لیے اس انداز سے سرگرم ہو کہ لوگ سمجھے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا مقام کیا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں مل کے، محمد وآل محمد. بس اس فرش عزا پر آ کر میری اور آپ کی اہم ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کے دل میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت کو پیدا کریں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل بیان کریں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مناقب بیان کریں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے معجزات بیان کریں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شان کو بیان کریں، تاکہ دنیا سمجھے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا مقام کیا ہے، ان کی منزلت کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے. اور اس کو بیان کرتے ہوئے میرا اور آپ کا ہدف یہ ہو کہ خالصتاً للہ، اللہ کے لیے میں اور آپ مکتب اہل بیت اطہار علیہ السلام کو دوسروں تک پہنچانا چاہ رہے ہیں. نہ کسی پر تان ہو، نہ کسی پر طنز ہو، یہ مقام مناظرہ نہیں ہے. ممبر سے ہدایت کی جائے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق. ہمارا مزاج کیونکہ اب ایسا بن چکا ہے کہ ہم نے ممبر کو بھی مناظرے کا مقام بنا لیا، اور پوری قوم من حیث القوم ہر ایک فرد اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے مناظرہ کرنا، یہی ہو چکا ہے ہمارا مزاج. سوشل میڈیا پر ہے وہاں مناظرہ، گھر میں اگر کوئی پڑوسی آ جائے وہاں مناظرہ. شب عاشور ہمارے ایک دوست نے مجھے فون کیا اور فون کر کے کہا کہ مولانا یہ بتائیے کہ کچھ ایسی روایات ہوں کہ دیگر مکاتب کی کتب سے یہ ثابت کیا جائے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عزاداری جو ہم کر رہے ہیں یہ صحیح کر رہے ہیں. میں نے ان کو حضرت حمزہ، حضرت جعفر طیار کا واقعہ سنایا اور اس کے ریفرنس دیے. اس کے بعد میں نے ان سے خواہش کی، میں نے کہا برادر عزیز، ذرا جو لوگ آپ کے پاس سوال کرنے کے لیے آئے ہیں یا آپ کے دل میں جو سوال اٹھا ہے، کیا کبھی ہم نے یہ سوال کیا کہ مثلا آپ ان اختلافی موضوعات کو ہماری کتابوں سے ثابت کریں؟ کبھی ہم نے سوال کیا، مثلا آپ اپنے آپ سے پوچھیں، کبھی ہم نے کسی سے یہ سوال کیا کہ نماز تراوی کی جماعت پر اگر ہمارا اختلاف ہے تو میں یہ کہوں کہ آپ وسائل الشیعہ سے اس کو ثابت کریں کہ نماز تراوی پڑھنا ایک عقلی بات نہیں. یہ مناظرے میں تو کام آ سکتا ہے، لیکن ایک عام طور پر عمل کے لیے میں اور آپ نیازمند نہیں ہیں دوسروں کی کتابوں کے لیے. مجھے اور آپ کو احتیاج نہیں کہ میں اور آپ دوسروں کی کتب کی طرف جائیں. اب اگر ولایت کو بھی ثابت کرنا ہے تو ہم کہیں گے جناب ولایت کو بھی ثابت کرنا ہے تو صحیح بخاری سے ثابت کریں، اگر آپ کو امامت کو ثابت کرنا ہے تو آپ دوسروں کی کتابوں سے ثابت کریں. عزیزان محترم، کیوں ہوا یہ؟ دوسروں کی کتابوں کو رد کرنا میرا مقصد نہیں ہے، صرف اپنے جوان دوستوں کو ایک روش دینی ہے کہ میں اور آپ اگر ولایت پر عمل کریں گے تو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق عمل کریں گے. اچھا کیوں چاہیے ریفرنس؟ کہیں گے کہ ہمیں جواب دینا ہوتا ہے، ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں ہمیں جواب دینا ہوتا ہے. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ مناظرہ کرنا ہر ایک شخص کی ذمہ داری نہیں ہے، ہر ایک عالم کی بھی ذمہ داری نہیں ہے، اس کے کچھ خاص فن ہیں. ان فنون کو جاننے کے بعد اگر کوئی اس میدان میں اترے تو کامیاب ہوگا. بغیر مسلح ہوئے علم کے حوالے سے، فن کے حوالے سے اگر کسی کے پاس آمادگی نہیں ہے اور وہ مناظرے کے میدان میں کود جائے تو کیا ہوگا؟ یقیناً کامیابی نہیں ہوگی. ہم نے جو یہ مزاج بنا دیا، یہ مزاج بہت خطرناک ہے. میں نے دیکھا سوشل میڈیا کے اوپر کچھ دوستان بیٹھے ہوئے آپس میں بحث کر رہے تھے، اور چونکہ اب بہت زیادہ ایک آپس میں ارتباط کا ذریعہ سوشل میڈیا ہے، تو مثلا فرض کیجئے میں نے زہر کے بعد دیکھا تو ایک موضوع کے اوپر بحث چڑھی جو ایک اختلافی موضوع ہے کہ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ایک بیٹی تھی یا چار بیٹیاں تھیں، اس میں اختلاف ہے نا امت کے درمیان. بعض علماء نے کچھ لکھا اور بعض نے کچھ لکھا ہے. بہرحال اس پر اتنا زیادہ لوگوں نے اپنا اظہار کیا، اور سب کے اظہارات، شاید کسی کے پاس بھی کوئی ریفرنس نہیں تھا، سب صرف اپنی دل کی بھڑاس وہاں پر نکال رہے تھے اور ایک دوسرے کے اوپر نفرین کر رہے تھے. میں نے جا کر ایک سوال کیا، میں نے کہا بھائی ایک تھی یا چار تھیں، تم لوگ ان موضوعات کے اوپر کیوں گفتگو کرتے ہو؟ اپنے دوستوں کو مخاطب کیا، ایک تھی یا چار تھی، اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ صرف اتنا بتاؤ کہ رسول اللہ کس کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے، رسول اللہ کس کے احترام میں آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں کو تھامتے تھے، رسول اللہ کس کے ہاتھوں کے بوسے دیا کرتے تھے، رسول اللہ جب سفر پر جاتے تھے تو سب سے آخر میں کس کے گھر میں آتے تھے، جب سفر سے واپس پلٹتے تھے تو سب سے پہلے کس کے گھر پہ آتے تھے، رسول اللہ نے کس کے بارے میں کہا بزت منی، رسول اللہ نے کس کے بچوں کو دوش پر بٹھا کر عیدگاہ کا رخ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کو اپنی مسند پر اپنی جگہ بٹھایا کرتے تھے. تو جس فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے کوئی نظر نہیں آئے گا، اب آپ چاہے چار مانے یا ایک مانے، عظمت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ہے. تو آپ توجہ کی، بعض اختلافی موضوعات اصل مدے سے ہٹا دیتے ہیں، اصل جو معاملہ ہے اس سے مجھے اور آپ کو ڈسٹریکٹ کر دیا، ہم اسی بحث میں لگے، ایک تھی یا چار تھی، عظمت کو فراموش کر دیا. بھائی یہ تو ثابت کرو کہ کسی اور کی بھی کوئی عظمت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اور کے لیے اپنی نشست کو چھوڑا، رسول اللہ کسی اور کے لیے آگے بڑھے، رسول اللہ نے کسی اور کے ہاتھ کے بوسے دیے. تو اصل چیز سے میں اور آپ دور نہ ہوں، اپنے جتنے بھی مباحثے آپ کو کرنے ہیں، جتنی بھی بحثیں کرنی ہیں، ان سب کے اندر آپ کے پاس ایک چیز ہونی چاہیے، ایک تو تحمل ہو، دوسرا جواب ایسا جواب ہو کہ دوسرا اس کے اوپر دوبارہ سوال نہ کر سکے. اس کے بعد جب یہ آخری کمنٹ گیا تو پھر کسی نے اس موضوع کے اوپر بات نہیں کی جس نے بھی اس جواب کو پڑھ لیا. معاملات یہ کہ ہمارے بہت سارے اختلافات اسی انداز سے بحث برائے بحث کی طرف جاتے ہیں، چاہے یونیورسٹیز میں ہو، چاہے کالجز میں ہو، چاہے آفیسز میں ہو. کربلا کے حقیقی مفہوم کو سمجھانے کے بجائے بحث یہ ہو رہی ہوگی کہ یزید کا مقام کیا ہے. بھائی یزید کا مقام پست ترین ہے، ہمیں اس پر بات ہی نہیں کرنی، ہمیں تو سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو منتقل کرنا ہے. جب انسان کے دل میں حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ثابت ہو جائے گی، خود بخود یزید سے دور ہو جائے گا. اس لیے تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اگر میں اور آپ منتقل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یقین جانیے کہ سب سے زیادہ بڑی کامیابی جو ہمارے لیے کہ ہم کسی ایک شخص کے پوری زندگی میں، اگر ایک شخص کے دل میں بھی امام حسین علیہ السلام و اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت میں نے اور آپ نے پیدا کر دی، قائم کر دی، تو اس سے بڑی سعادت شاید ہمارے لیے کوئی اور نہ ہو کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لوگوں کو قریب لانا، ایک بہت بڑی سعادت ہے. اور یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے قریب کیسے آئیں گے؟ لیکن جب یہ میرا اور آپ کا طرز عمل دیکھتے ہیں نا، تو اس طرز عمل کے ذریعے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو پہچاننا چاہتے ہیں. صحیح غلط طریقہ ہے، صحیح درست طریقہ نہیں ہے کہ مجھے دیکھ کر ان معصومین کو پہچانا جائے، یہ یقیناً مناسب بات نہیں ہے، لیکن عام انسان یہی کرتا ہے. اسی لیے شاید معصومین علیہ السلام نے میرے اور آپ کے لیے اتنی اچھی رہنمائی چھوڑی ہے کہ میں اور آپ دیکھ کر تعجب کریں کہ واقعی ائمہ نے کتنے اچھے ٹپس دیے ہیں ہمیں. مثلا امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، اپنے بیت الشرف میں آئے، دیکھا امام کے غلام کسی سے کام کروا رہے ہیں مزدور سے، اور وہ مزدور دیوار کو درست کر رہا ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم نے اس سے اجرت معین کی ہے؟ کوئی اجرت طے کی ہے تم نے؟ کہ مولا اجرت طے نہیں کی. اس نے کہا کہ جو آپ دیں گے وہ میں لے لوں گا. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ کام نہیں کیا کرو، کیونکہ اگر تم یہ کرو گے تو اب جتنا بھی زیادہ اس کو دو گے یہ مطمئن نہیں ہوگا. اگر تم اس سے معین کر لیتے اور اس معین کرنے کے بعد کچھ اضافی دیتے تو یہ تمہارا شکر گزار ہوتا. کتنا اچھا امام نے فارمولا دیا ہے, کتنا اچھا ٹپ دیا ہے. اگر معین کرنے کے بعد تم اس کو کچھ بڑھا کر دیتے تو یہ تمہارا شکر گزار ہوتا. اب تم اس کو کتنا بھی دے دو گے یہ سمجھے گا میرا حق اتنا ہی تھا, مجھے کم ملا ہے. لیکن اگر معین کرنے کے بعد اس کو تم کچھ بڑھا کر دو گے تو یہ تمہارا شکر گزار ہوگا. اس کو ہم اپنی عملی زندگی میں اگر اپلائی کریں, مثلا کسی امام بارگاہ میں ہم مجلس کے لیے جا رہے ہیں, سیاہ پوش ہیں, سیاہ لباس پہنے ہوئے ہیں, کریم بلوائی, کریم کا مثلا 300 بل بنا, میں نے اور آپ نے 320 دے دیے, اور 320 دینے کے بعد اس کو تو معلوم ہے میں اور آپ شیعہ ہیں کیونکہ میں اور آپ امام بارگاہ پر اتر رہے ہیں, سیاہ لباس پہنے ہوئے ہیں, ایام ازا ہیں, اس کی شناخت ہے کہ شیعہ ہیں. اب اترتے اترتے ایک پیغام اہل بیت دے دیں, وہ کہے گا نہیں 320 کیوں دے رہے ہیں, تو اس کو بتائیں کہ نہیں امام معصوم کا ہمارے آٹھویں امام کا فرمان یہ ہے کہ اجرت معین کرنے کے بعد کچھ اضافی دے دینا چاہیے. ایک مسلمان کے حوالے سے یہ بات بہتر ہے کہ میں امام کے فرمان پر عمل کروں, اس کے دل میں کچھ محبت پیدا ہوگی امام کی. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, لیکن اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اس کو جاری کیا ہے. وہ یہودی کا واقعہ جو آپ سنتے ہیں کہ جو امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ چل رہا تھا, امیر المومنین علیہ السلام کو ایک راہ پر جانا تھا, اس کو ایک اور راہ پر جانا تھا, جس راہ پر اس کو جانا تھا مولا علی علیہ السلام اس جانے مڑ گئے, چند قدم آگے بڑھے امام علیہ السلام سے. اس نے کہا کہ شاید اب پہچانتا نہیں ہے کہ امام ہے, پہچانتا نہیں ہے کہ ولی اللہ ہے, پہچانتا نہیں کہ امام معصوم ہے. امام علیہ السلام سے اس نے کہا امیر المومنین علیہ السلام سے کہ شاید آپ اپنا راستہ بھول گئے. گویا امیر المومنین علیہ السلام نے شاید یہ جواب دیا ہو کہ میں راستہ بھولا نہیں کرتا. امام معصوم راستہ بھولے گا. امام علی علیہ السلام نے کہا نہیں, میں راستہ بھولا نہیں ہوں. اسلام نے یہ ادب بتایا کہ اگر کوئی تمہارا ہم سفر ہو تو چند قدم آگے بڑھ کر اس کو رخصت کرو. اللہ کے رسول نے یہ تعلیم دی ہے. فوراً تسلیم ہو گیا, کہا کہ مجھے اس خوبصورت دین کی تعلیم دیجئے, میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. ایک چھوٹا سا عمل, ایک چھوٹا سا عمل کس انداز سے انسان کے دل کو غلط کر سکتا ہے. میرا اور آپ کا یہ عمل اگر میں اور آپ بتا دیں کہ ہمارے آٹھویں امام نے فرمایا ہے کہ جو اجرت معین ہو اس سے تھوڑا اضافی دے دو تو انسان اس سے خوشحال ہوگا, اس سے خوش ہوگا. یہ چیز اس کے دل میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جگہ کرے گی یا نہیں کرے گی؟ کم سے کم ایک کوشچن مارک ضرور چھوڑ دے گی کہ وہ کون عظیم رہنما ہیں کہ جنہوں نے اتنی خوبصورت تعلیمات دی ہیں. عزیزان محترم, یہ مکتب کامل مکتب ہے. اس مکتب کے حوالے سے میں اور آپ الحمدللہ مطمئن ہیں کہ یہ غدیر پر کامل ہو چکا ہے. اب جب یہ غدیر کے اوپر کامل ہو چکا ہے تو مجھے اور آپ کو اس دین کے اندر نہ کچھ شامل کرنے کی ضرورت ہے, نہ کچھ خارج کرنے کی ضرورت ہے. مکمل دین ہمارے پاس ہے. یہ مکمل دین جو ہمارے پاس ہے, کامیابی یہ ہے کہ میں اور آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے اس دین کو لیں. کامیابی اہل بیت اطہار علیہ السلام سے اس دین کو لیں. اور جب ہی میں اور آپ اس دین کے اوپر عمل کرنے کے قابل ہوں گے کہ جب ان کے در سے میں اور آپ اس دین پر زندگی گزارنے کا سلیقہ لیں گے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنی زندگی میں جاری کیجئے, لوگوں کو اپنے عمل کے ذریعے, میں اپنے آپ کو بھی متنبہ کر رہا ہوں, متوجہ کر رہا ہوں, لوگوں کو اپنے عمل کے ذریعے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی طرف بلاؤں. کم سے کم اتنا تو ہوگا کہ جب میں یہ کام کروں گا تو روز قیامت یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ میں نے بلانا چاہا تھا. بعض جگہ آپ کو شیطان آ کر وسوسہ ڈالے گا. وہ کیا وسوسہ ڈالے گا؟ وہ یہ کہے گا کہ جناب جیسے آپس میں رہتے ہو ویسے ہی ان کے ساتھ رہو. نہیں, بعض جگہ بعض لوگوں کے ہدایت کے لیے مجھے اور آپ کو بعض خاص طریقے اختیار کرنے ہوں گے, کیونکہ ان کو ہدایت سے روشناس کرانا ہے. اللہ کے رسول کی سیرت ہم بار بار پڑھتے ہیں, ہم بار بار ان واقعات کو سنتے ہیں کہ وہ کچرا پھینکتی تھی رسول اللہ عیادت کے لیے گئے, جو کانٹے بچھاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے. لیکن ایک اور مقام پر نظر آ رہا ہے کہ وہی صادق اور امین, وہی رحمت للعالمین, رحمت للعالمین یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, من لہذا القلب, کون ہے جو اس سگ کی زبان کو بند کرے؟ نجس العین جانور کا نام دیا, کون ہے اس کی زبان کو بند کرے؟ کس موقع پر کہہ رہے ہیں کہ جو اسلام کا دشمن ہے, جو دین کا دشمن ہے, جو خدا کا دشمن ہے, جو رسول اللہ سے دشمنی کر رہا تھا اس کے ساتھ انداز اور تھا, جو دین کے ساتھ دشمنی کر رہا تھا, اللہ کے ساتھ دشمنی کر رہا تھا, رسول اللہ کا انداز اور تھا. میں اور آپ بھی اس بات کو طے کریں, جو قطعی دشمن اہل بیت اطہار ہے اس کے سامنے میرا اور آپ کا انداز کچھ اور ہو, اور جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی معرفت نہیں رکھتے, ان کو نہیں پہچانتے, ان کے ساتھ میرا اور آپ کا انداز کچھ اور. اسی خاطر یہ فرش عزا بچھایا جاتا ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت کو منتقل کیا جائے. آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت میں کربلا کے واقعے میں مختلف پہلوؤں کی جانب توجہ رکھتے ہیں اور اس جانب اشارہ بھی کیا جاتا ہے. حتیٰ اب تو نوح مرضیوں میں بھی یہ جملہ آگے کہ جناب زینب نے شام کی عورتوں کو کچھ تاکید کی تھی. یہ کن خواتین کو جناب زینب سلام اللہ علیہ تاکید کر رہی ہیں؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام علی اعلیٰ ظرفی واقعاً اس کو مجھے اور آپ کو طلب کرنا ہے اہل بیت اطہار سے. حضرت حر روز عاشور آ رہے ہیں, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جملہ نہیں ملتا کہ حر ہمیں اس مقام پر لانے والے تم ہو. جب وہاں لجام فرس پر ہاتھ ڈالا تھا تو امام حسین نے کہا تھا سکلت کا امک یا حر, اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. لیکن یہاں جب حر آئے تو امام حسین نے بڑھ کر گلے سے لگایا ہے. حتیٰ دو خارجی بھائی, خارجی سمجھتے ہیں نا, امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شدید دشمن تھے خوارج. دو خارجی بھائی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبے کو دیکھ کر عصر عاشور سے کچھ پہلے, یعنی ذہن اس طرف جا رہے ہیں کہ کئی شہادتیں ہو چکی ہیں اور صرف سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام اور کچھ بچے باقی بچے ہیں, اس وقت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ رہے ہیں اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر گر کر عذرخواہی کر رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اب آنے کا کیا فائدہ, کہیں آپ کو ملتا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے کہا آپ آنے کا کیا فائدہ, آپ تو اکبر بھی شہید ہو گئے, اب تو اصغر بھی شہید ہو گئے, مثلا اب تو عباس علمدار شہید کر دیے گئے. جو آ رہا ہے ہدایت کی طرف اس کے لیے آئمہ معصومین علیہ السلام نے کبھی کسی بھی قسم کی رکاوٹ کھڑی نہیں کی. یہی انداز اہل بیت اطہار علیہ السلام کا کہ وہی شام کی عورتیں ہوں گی نا جو اپنی چھتوں سے پتھر برسا رہی ہوں گی, کی عورتیں ہوں گی جو اپنی چھتوں سے کھولتا ہوا پانی پھینک رہی ہوں گی, وہی شام کی عورتیں ہوں گی کہ جو اپنی چھتوں سے انگارے برسا رہی ہوں گی. ان میں سے کچھ تو ہوں گی, زینب ان عورتوں کو تو پہچانتی ہوں گی, مگر بی بی نے کسی مقام پر یہ نہیں کہا کہ اب کیوں آئی ہو رونے کے لیے, اب آنے کا کیا فائدہ, تم نے تو ہمیں اتنی اذیت دے دی, تم نے تو ہمیں جو ظلم کر سکتے تھے وہ کر لیا. لیکن عزیزان محترم یہ آل محمد ہیں, واقعاً یہ آل محمد ہیں. ان آل محمد کے کردار کو میں اور آپ دیکھیں, روایت بیان کی جاتی ہے کہ جب یہ قافلہ مدینے واپس پہنچا ہے, مجھے انشاءاللہ آمد ہے دربار یزید کے مصائب پڑھنے ابھی اہل حرم کے, لیکن آپ سوچیں جب یہ قافلہ واپس پہنچا ہے تو جناب فاطمہ بنت حسین کی ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ جناب زینب سے کہا پھوپھی اماں ہم آل محمد سے تعلق رکھتے ہیں. یہ درست ہے, اس لشکر یزید نے ہمیں مختلف مواقع پر گام گام پر بہت اذیتیں دی ہیں, بہت ستایا ہے, لیکن پھوپھی اماں ہم آل محمد کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے ساتھ کوئی کچھ سلوک کیا کرتا ہے تو ہم اس کا بدل دیتے ہیں. کیا کوئی ایسی چیز ہے کہ ان کو بینوانے ہدیہ دیا جائے؟ کیونکہ اب تو شام سے مدینہ انہوں نے کجاووں کے ساتھ محملوں کے ساتھ ہمیں مدینہ پہنچایا ہے. تو بیان کیا جاتا ہے کہ ایک پیر کا زیور جناب زینب نے امام حسین کی دختر کو دیا اور وہ انہوں نے ان کی تالیف قلب کے لیے ان کو عطا کیا. اسی طریقے کے واقعات نظر آئیں گے. اگر مدینہ میں قحط پڑ رہا ہے, امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں کو غذا تقسیم کر رہے ہیں, ایک شخص نے کہا کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں, مولا نے پلٹ کر کہا اپنے بھائی کے قاتل کو بھی کوئی بھول سکتا ہے؟ ظاہراً ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ہرا کا واقعہ ہے کہ جس میں امام نے جب یہ تاراجی ہوئی ہے اس کے بعد حسین ابن نمیر حضرت علی اکبر کا قاتل تھا, اپنے بھائی کے قاتل کو کوئی بھول سکتا ہے؟ مروان آ کر دستک دے رہا ہے میری خواتین کو آپ پناہ دیں. آپ نے کہیں دیکھا کہ امام سجاد نے کہا تمہارے ہی خاندان و قبیلے کے لوگ تھے جنہوں نے ہماری خواتین کے سروں سے چادریں چھینی, جنہوں نے ان کے سروں پر پتھر برسائے؟ کسی جگہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا یہ طرز نظر نہیں آتا. واقعی اعلیٰ ظرفی اور مصائب, اتنے مصائب برداشت کیے, ہمارے ساتھ کوئی چھوٹا سا بھی کوئی کام کر دے جو ہمارے مزاج کے خلاف ہو, ہم مرتے مرتے اس کی اس بات کو نہیں بھولتے. آل محمد کتنے اعلیٰ ظرف ہیں. مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں گزری؟ کہا الشام. شام میں مولا کون سی مصیبت آئی ہے؟ لیکن میں نے کہا نا کہ امام کے جملات کے اندر, امام کے الفاظ کے اندر حکمت پوشیدہ ہے. مولا کربلا میں آپ کے بابا کا گلا کاٹ دیا گیا, سرتن سے جدا ہو گیا, آپ کے بھائی علی اصغر کا گلا چھت گیا, آپ کے بھائی علی اکبر کا سینہ چھت گیا. مولا کربلا میں سارے مصائب ہوئے ہیں. اگر بے پردگی کی بات ہے تو کربلا میں ہی بیویوں کی چادریں لوٹی ہیں, یہ الشام الشام کہہ کر آپ کس جانب متوجہ کر رہے ہیں؟ تو عجب نہیں جواب امام یہ ہو کہ تم اس فتنے کے ریشے کو پہچانو، وہ شر وہ فتنے کی جڑ کہاں تھی؟ وہ شام میں ہی تھی. لہذا امام بار بار متوجہ کر رہے ہیں الشام الشام الشام. تو عزیزان محترم، شام میں ایسی کون سی مصیبت آئی ہے؟ عجب نہیں امام سجاد کا جواب ہو کہ تمہیں کیا معلوم شام میں میں نے کیا مصیبتیں دیکھی ہیں. 700 کرسی نشین تھے، علی کی بیٹیاں کھڑی ہوئی تھیں. بیان کیا ہے کہ جب شام میں اہل حرم کا قافلہ وارد ہوا ہے نا، داخل ہوا ہے، 27 محرم کو فصیل شام پر پہنچ گیا تھا. 3 دن تک ان کو باہر کھڑا رکھا گیا. کیوں 3 دن تک باہر کھڑا رکھا گیا؟ اس لیے کہ دربار کی آئینہ بندی ہو رہی تھی، بازار کی زیبائی ہو رہی تھی، لوگوں کو ہجوم بڑھایا جا رہا تھا، آل محمد کے قیدیوں کو لانے کے لیے یہ اہتمام تھا. آپ کے علاقے میں اگر کوئی شہر کا معزز آئے آپ کیسے استقبال کرتے ہیں؟ پھولوں کی پتیاں نچاور کی جاتی ہے، گلدستے پیش کیے جاتے ہیں. آل محمد سے بڑھ کر کوئی صاحب تکریم ہوگا، لیکن ان آل محمد کا استقبال کس انداز سے کیا گیا؟ چھتوں سے برسائے گئے پھول نہیں، پتھر برسائے گئے. چھتوں سے کھولتا ہوا پانی پھینکا گیا، چھتوں سے انگارے برسائے گئے. جب دربار میں اہل حرم داخل ہوئے ہیں نا، ایک شقی بیبیوں کی جانب اشارہ کر کے کہہ رہا تھا ہاذ ہی لبابا ہاذ ہی رباب ہاذ ہی رقیہ، بیبیوں کا تعارف کرا رہا تھا. یزید نے کہا کہ مجھے ابن زیاد نے بتایا کہ علی کی شیر دل بیٹی بھی ان کے درمیان موجود ہے. بیان کیا کہ علی ابن ابی طالب کی دختر کی جانب ایک شقی نے اشارہ کیا، سیدہ زینب نے اپنی پیشانی کو فضا کے شانے پر رکھ دیا. زینب سے برداشت نہیں ہو رہا کہ یزید کی نگاہیں زینب کو اس عالم میں دیکھے کہ زینب کے سر پر چادر نہ ہو. بس عزیزان محترم، جناب زینب نے اس موقع پر دیکھا کہ سر حسین تھا، تخت یزید تھا، اس ملعون کے ہاتھ میں چڑھی تھی، امام حسین کے دندان مبارک پر وہ چھڑی مارتا تھا. جناب زینب نے تڑپ کر کہا کہ اے شقی، تجھے نہیں معلوم ان لبوں کو بوسا دیا کرتے تھے اللہ کے رسول، تو آج انہی لبوں پر چھڑی مار رہا ہے. بس عزیزان محترم، جناب زینب نے خطبہ دیا. جب خطبہ دیا نا تو ایک مرتبہ یزید نے کہا کہ کوئی ہے اس عورت کی زبان کو بند کرے. بیان کیا جاتا ہے 8 لوگ 8 حبشی غلام ہاتھوں میں نیزہ لیے ہوئے زینب کی جانب آگے بڑھے. جناب فضا سامنے آئی اور فضا نے آ کر کہا اے حبشیوں، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ ذرا تصور کرو تمہاری شہزادی اس دربار میں ہو تو تمہاری کیفیت کیا ہوگی؟ کہ اس نجس دربار میں ہماری شہزادی کا نام نہ لے. فضا نے تعارف کرایا، میں تیری شہزادی ہوں، شاہ حبش کی دختر ہوں. ان حبشی غلاموں نے نیزے لیے یزید کی تخت کی طرف لگ کے، شاید امام سجاد اسی لیے گریا کرتے ہو کہ دربار یزید میں فضا کے دفاع کرنے والے تھے، مگر رسول اللہ کی نواسی کا دفاع کرنے والا سوائے ایک نابینا صحابی کے کوئی نظر. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. پروردگارا، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کے اعوان و انصار میں شامل فرما، مولا کے قلب مطہر کو ہم سے راضی فرما، ہمیں معصومین علیہم السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. دنیا میں مومنین و مومنات جہاں کہ آباد ہے، سب کی جان مال عزت و آبرو ایمان کی حفاظت فرما. مظلومین یمن کی مدد نصرت فرما. دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت، دشمنان تشیع، دشمنان انقلاب جس رنگ و روپ و بیس و لباس میں ہو، اگر قابل ہدایت نہ ہو تو ان کے شر سے ملت کو نجات عطا فرما. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے صغیرہ و کبیرہ خطاؤں سے صرف نظر فرما. سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہمارے ہمارے والدین کی، کل مومنین و مومنات کی صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا سید الشہداء کے عزادار 40 میں زیارت حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جا رہے ہیں. پروردگار تمام زائرین امام حسین، تمام عزاداران سید الشہداء، علماء اعلام، مراجع اعظم، بالاخص مقام معظم رہبری آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی، مجازی شان آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی سیستانی و تمام مراجع اعظم کو صحت و سلامتی اور طول عمر عنایت فرما. نظام ولایت انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء بجاہ النبی الامین و آلہ الطیبین الطاہرین برحمتک یا ارحم الراحمین.